بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على کے بعد جب وہ ذرا دوڑ دھوپ کے سن تک پہنچا تو انہوں نے کہا اے بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں اب تم غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا اے بابا کیجئے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیے گا تو جب وہ ہماتن اطاعت پر تیار ہو کر آئے اور انہوں نے ان کو پیشانی کے بل لٹایا اور ہم نے انہیں صدا دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا بلا شبہ ہم یوں ہی جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ان کا فدیہ بھیج دیا ایک عظیم قربانی کے سبب سے اور ہم نے اس کی یاد قائم رکھی بعد والوں میں. سلام ہو ابراہیم پر. صدق اللہ العلی العظیم. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. امام خمینی فرماتے ہیں سید الشہداء کے مصائب کا بیان سید الشہداء کے مکتب کی حفاظت کے لیے ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مصائب نہ بیان کیے جائیں وہ اس بات سے یکسر واقف نہیں کہ سید الشہداء کا مکتب کیا تھا اور نہیں جانتے کہ اس کے کیا معنی ہیں. سید الشہداء کے مکتب کو اس عزاداری نے اس سینہ زنی نے ان دستوں نے محفوظ رکھا ہے. استاد شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں شہید کے لیے رونے کے معنی اس کی شجاعت میں شرکت اس کی روح سے ہم آنگی اور اس کے شوق شہادت سے موافقت ہے. ایک واقعہ فقط آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے تاکہ واضح ہو سکے کہ اس پروگرام کا کیا مقصد ہے کہ چھٹے امام کے ایک صحابی ایک روز امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام نے فرمایا کہ اے صحابی حسین کی مرضی کے کچھ اشعار مجھے سناؤ. صحابی نے آپ کے حکم پر مرثیہ پڑھا تو آپ رونے لگے. صحابی نے اور پڑھا امام اور اشک بہاتے رہے اور وہ مسلسل پڑھتا رہا شعر اور یہاں تک کہ امام گریہ زاری کرتے رہے اور گھر کے اندر سے بھی رونے کی آوازیں آنے لگی. پورے گھر میں گریہ بپا تھا. جب سب خاموش ہو گئے تو امام نے صحابی کی جانب رخ کیا اور فرمایا کہ اے صحابی جو کوئی امام حسین کا مرثیہ پڑھے اور 50 افراد کو رلائے تو ایسے شخص پر بہشت واجب ہو گئی اور جو کوئی حسین کے سوگ میں شعر پڑھے اور 30 افراد کو رلائے تو اس کے لیے جنت ہے اور جو کوئی حسین کی مصیبت پر شعر پڑھے اور 10 افراد کو رلائے تو بہشت اس کا مسکن ہوگی اور جو کوئی حسین کے سوگ میں شعر پڑھے اور اسے سن کر کوئی ایک فرد بھی رو پڑے تو اس کے لیے جنت ہے اور جو کوئی مرثیہ خوانی کرے اور خود روئے تو اس کی جزا جنت ہوگی اور جو کوئی حسین کے مرثیہ کا شعر پڑھے اور تباکی کرے یعنی رونے جیسی صورت بنائے تو اس کی جزا بہشت ہے. مسلمن طور پر امام کے اس قول کی روشنی میں ان مجالس میں حاضری اخروی ثواب کی حامل ہے لیکن یہ اخروی ثواب کس بنا پر ہے کس وجہ سے ہے؟ اس ثواب کی یقیناً ایک وجہ ہے اور اگر یہ وجہ مفقود ہو تو ثواب بھی نہ ہوگا. بعض لوگ اس سبب اور وجہ کی جانب متوجہ نہیں ہیں اور آج کا یہ پروگرام بھی جس کے اندر ہم نے قبلہ علی جناب مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب کو یہاں پر مدعو کیا ہے تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان علماء کرام سے ہم اس وجہ اور اس سبب کو بہتر طور پر دریافت کر کے اس وجہ کو اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد جب عزاداری منائیں گے تو یقیناً جو آنسو ہماری آنکھ سے جاری ہوں گے وہ واقعاً وہ آنسو ہوں گے جو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ پا سکیں گے. اپنی اس افتتاحی تقریر کا اختتام پر آیت اللہ خوئی کا ایک کال پیش کرنا چاہوں گا کہ جو شخص اپنے آپ کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سچا اور مخلص پیرو سمجھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شجاع غیور اور فداکار ہو نہ کہ بزدل اور کاہل. اسے چاہیے کہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح اور دین کی سربلندی کی خاطر رضاکارانہ طور پر مال و دولت اور رتبہ و منصب غرضی کے ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے اور وہ جو کچھ بھی رکھتا ہو اسے اس عظیم مقصد کی خاطر ٹھکرا دیں. اس سے پہلے کہ میں آغا صاحب کو یہاں پر آنے کی جو ہے وہ ان سے گزارش کروں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کل کے سانحے میں جو شہداء شہید ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ سانحہ ملیر میں جو شہداء ہمارے درمیان جو اب موجود نہیں ہے اور تمام شہداء اسلام کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض فإنه لمكتوب عن يمين عرش الله مصباح هدى وسفينة نجاة. درود بھیجئے محمد و آل محمد. سب سے پہلے پروردگار کی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم اس واقعے کے اوپر غور و فکر کریں جسے بلا شک و شبہ کائنات کا عظیم ترین واقعہ، انسانیت کی عظیم ترین میراث قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس واقعے کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اس واقعے سے نتائج کو حاصل کریں، اس واقعے سے اپنے لیے عملی ہدایت کو حاصل کریں. میں یہاں پر ان برادران کا بھی شکر گزار ہوں جو مسلسل ایسے پروگرامز کروا رہے ہیں آپ کے سامنے، جس میں ان موضوعات کے اوپر بھی گفتگو کی جا رہی ہے کہ جو دوسری جگہوں پر نسبتاً کم گفتگو کی گئی ہے. البتہ الحمدللہ آپ تصور فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہم جب یہ پروگرام کر رہے ہیں تو کسی اور علاقے میں بھی ایسے پروگرام ہو رہے ہوں گے، تو یہ ایک فکری رجحان ہے کہ جو اب ترقی پا رہا ہے، لوگوں کے اندر اس بات کی طرف مسلسل توجہ بڑھ رہی ہے، اور یہ بہت پازیٹو سائن ہے. یہ پروگرام کیوں ہو رہا ہے؟ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس سال انجام پا رہی ہے، ظاہر ہے یہ صدیوں سے انجام پانے والا واقعہ ہے. ہم جو یہ پروگرام کروانا چاہتے ہیں اس میں مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس افادیت کو بڑھا دیں، اس عزاداری کی گہرائی کو، اس کی عمق کو اور زیادہ اچھے طریقے سے حاصل کریں، اور یہ جو ہم لوگ ثواب کا کام انجام دے رہے ہیں اس عمل کو اور زیادہ مفید اپنے لیے بنا پائیں، اس کے اندر فکری جدوجہد کو بھی انجام دے پائیں. اور خاص کر جو آج کا زمانہ ہے، آپ کے ذہن میں ہے کہ آج کا زمانہ ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں، سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کا زمانہ مطلع ہونے کا زمانہ ہے، لوگ ایک دوسرے سے واقف ہونا چاہتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ مختلف گروپ، مختلف فرقے ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہو کر زندگی گزار رہے ہوں اور ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہ رہے. نہیں، اب سب ایک دوسرے سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. میڈیا نے بہت ساری جگہوں پر منفی کردار ادا کیا ہے، لیکن جہاں میڈیا نے منفی کردار ادا کیا ہے وہاں کچھ مثبت کردار بھی ادا کیا ہے، اور اس مثبت کردار میں سے ایک کردار یہ ہے کہ میڈیا نے یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی آواز کو دوسری جگہوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں. لہذا آج بہت آسانی سے یہ کام فراہم کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ نے کہنا ہے وہ پوری وسعت کے ساتھ دنیا کے سامنے کہیے. اب لوگوں کے ذہن میں سوالات بہت زیادہ ہیں، اور من جملہ جو سوالات کسی کے ذہن میں آ سکتے ہیں، چاہے نہ بھی آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سوالات آئیں اور ہمارے جوان، ہمارے دوست احباب ان سوالات کا خود سے جواب دے پائیں. مثال کے طور پر چند سوالات میں نے یہاں پر عرض کرنا چاہے ہیں جو عزاداری کے متعلق ہیں. اور مثال کے طور پر ہم واقعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں یہی واقعہ؟ کیا مثال کے طور پر خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے والد شہید نہیں ہوئے تھے؟ کیا ان کی نسلوں میں باقی لوگ شہید نہیں ہوئے تھے؟ ہم کسی اور واقعے کو اتنا زیادہ کیوں نہیں مناتے؟ ہم دوسرے واقعوں پر بھی غم مناتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ ہم غم کسی واقعے کے اوپر نہیں مناتے. کیا فکری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس واقعے کے اوپر غم مناتے ہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غم کیوں مناتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم بجائے غم منانے کے کتابیں لکھ لیا کرتے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم بجائے غم منانے کے کانفرنسز کر لیا کرتے؟ ہم غم ہی کیوں مناتے ہیں؟ تیسرا مسئلہ، ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی یہ کام کر سکتے تھے. آپ اس طرح مجلسوں کو منعقد کرتے ہیں جیسے نشتر پارک کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر مجلس منعقد کی جاتی ہے، جلوس نکالا جاتا ہے. وہ ایسا جلوس ہوتا ہے جس کے اندر ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پر ٹریفک کی پرابلم بھی آتی ہے، اقتصادی لحاظ سے شاید بعض لوگوں کے نزدیک مشکل بنتی ہو کہ بھائی دو دن ملک چھٹی کر دیتا ہے، ایک ایک چھٹی کے اوپر بہت بڑا اقتصادی لاس ہوتا ہے. تو ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کیا کوئی فکری تعلیل ہے ہمارے پاس؟ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم غم ہی کیوں مناتے ہیں؟ یعنی آیا انسان کی طبیعت میں غم منانا اچھا ہے یا عام زندگی گزارنا بہتر ہے؟ تو ہم غم منا کے کیا ملے گا؟ یعنی بجائے یہ کہ ہم کارروائی کریں ہم غم مناتے ہیں، ہم آنسو بہاتے ہیں. تو بظاہر آنسو بہانا اچھا کام نہیں ہے، بظاہر ہم آنسو بہانے کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ہم آنسو کیوں بہاتے ہیں اس واقعے کی خاطر؟ کچھ ایسے سوالات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بعض احباب کے ذہن میں آ سکتے ہوں، کم سے کم دوسروں کی طرف سے ہم پر اعتراض ہوتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ان سوالات کو ہم اچھے طریقے سے جواب دے پائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہمارے برادر نے کہی وہ یہ کہ عزاداری کا جو صحیح پہلو ہے, ایک تحریکی پہلو, ایک جذبہ ابھارنے کا پہلو, اس پہلو کی طرف بھی ہم توجہ دے پائیں. ان تمام باتوں کو ہم چاہیں گے کہ اس دو دن کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے مورد بحث لائیں اور ان کے اوپر کسی حد تک بات ہو پائے. البتہ آج کے دن کے لیے کافی وقت میں چاہوں گا کہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقدام پر غور کریں کچھ, بلکہ یہ کام بہت دفعہ ہوا ہے. ظاہر ہے تحریک عاشورہ ایک ایسا کام ہے, ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر کثرت کے ساتھ لکھا گیا ہوگا, کثرت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تقریباً دنیا کی ہر زبان کے اندر اس واقعے کے اوپر آپ کو میٹر مل جائے گا, لیکن ہم چاہیں گے کہ ایک دفعہ پھر اس کو دہرائیں, ایک دفعہ پھر اس واقعے کی تحلیل ہمارے سامنے آئے, اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ عزاداری میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے تھا, کیا ہونا چاہیے ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ واقعہ علیحدہ خود عزاداری میرے خیال میں تاریخ انسانیت کے عظیم ترین مراسم میں سے ہے. توجہ فرمائیے گا, میں واقعے کی بات نہیں کر رہا ہوں, خود عزاداری کی بات کر رہا ہوں. انسان ہر قوم و قبیلہ اپنے لیے رسم مناتی ہے, ہر قوم و قبیلے کے اندر رسم ہے, اور رسموں میں کچھ رسمیں خوشی کی رسمیں ہوتی ہیں اور کچھ رسمیں غم کی رسمیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر عیسائیت غم کی رسم مناتے ہیں یا نہیں مناتے, عیسائیت خوشی کی رسم مناتے ہیں یا نہیں مناتے. تو خوشی کی رسم ان کے ہاں حضرت عیسیٰ کا متولد ہونا ہے, ولادت ہے, خوشی کی رسم مناتے ہیں. آیا غم کی رسم بھی مناتے ہیں؟ غم کی رسم بھی مناتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے ان کے خیال میں صلیب چڑھنے والے دن کو وہ غم کے رسم کے طور پر منایا کرتے ہیں. ویٹیکن کے اندر جس کو ہم لوگ مجالس کہتے ہیں, اس طرح کی محافل منعقد ہوتی ہیں, میں اس کے فرق کے اوپر ابھی غور کروں گا, سب غم مناتے ہیں. آیا ہندوؤں کے اندر مراسم ہیں؟ ہندوؤں کے اندر بھی مراسم ہیں, اور ان کے ایک رسم کے اندر تعجب فرمائیں گے آپ, ایک شہر کے اندر 1 کروڑ کے قریب لوگ جمع ہوتے ہیں ہر سال. جو انسانی مراسم میں ایک جگہ انسانوں کے جمع ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑی رسم, 1 کروڑ لوگ ایک شہر کے اندر جمع ہوتے ہیں اس رسم کی خاطر. اس کے باوجود میں کہوں گا عزاداری سب سے بڑی رسم ہے دنیا کی. اس کی وجہ 4 وجوہات میں لکھوں گا کہ اس کی وجہ سے عزاداری یوں لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی رسم ہے, سب سے بڑا واقعہ ہے کہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں. پہلی بات, جغرافیائی اعتبار سے, فکری اعتبار سے وسیع ترین رسم ہے جو دنیا کے اندر منائی جاتی ہے. اگر ہم ہندوؤں کی بات کرتے ہیں, ہندوؤں کی رسم صرف ہندوستان کے اندر منائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کہیں نہیں منائی جاتی. عیسائیوں کی رسم صرف عیسائیوں ہی کے اندر منائی جاتی ہے, وہ بھی ان کے بعض فرقوں کے اندر منائی جاتی ہے, ہر فرقے کے اندر نہیں منائی جاتی. لیکن واقعہ عاشورہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کی رسم منانے میں ظاہر ہے گرچہ مشہور شیعہ فرقہ ہے, سب سے زیادہ وہی اس کام کو انجام دیتا ہے, لیکن انتہائی وسیع ہے. کثرت کے ساتھ اہل تسنن ہم اپنے کراچی کے اندر شاہد ہیں, پاکستان کے مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں, مشغول ہیں اس رسم کے اندر, اس واقعے کے اندر, اس کام کے اندر. یعنی جب میں رسم کہہ رہا ہوں تو آپ اردو میں رسم کے منفی پہلو کو اس میں شامل نہ کیجئے, کیونکہ اس سے بہتر معاشرتی کام کو انجام دینے کا فی الحال کوئی لفظ میرے ذہن میں اردو میں نہیں ہے. تو رسم سے آپ اس کے منفی پہلو کو نہیں دیجیے گا. رسم سے میرا مطلب یہ ہے کہ معاشرتی طور پر لوگ جمع ہو جائیں اور بار بار ہر سال منائیں. معاشرتی طور پر سوشیولوجی میں ہم اس کو رسم کسی کیفیت سے تعبیر کرتے ہیں. تو بہت وسیع ہے, نہ صرف شیعہ شامل ہیں بلکہ اہل سنت شامل ہیں, بلکہ عیسائی شامل ہیں, بلکہ ہندو شامل ہیں, ظاہر ہے کسی نہ کسی کم سطح کے اوپر وہ لوگ شامل ہیں, لیکن کثرت کے ساتھ شامل ہیں. یعنی ابھی اگر ایک چھوٹا سا منظر دیکھنا ہو تو کبھی آپ کراچی یونیورسٹی میں یوم حسین ہوتا ہے, اس میں کبھی تشریف لے جائیے, آپ کو عجیب منظر نظر آئے گا کہ یوم حسین کی مناسبت سے فلاں پادری خطاب کر رہے ہوں گے اور فلاں دوسرے مذاہب کے ماننے والے وہاں پر خطاب کر رہے ہوں گے, اور یہ کام پہلے آج سے زیادہ ہوا کرتا تھا, اب شاید تھوڑا سا کم نظر آتا ہے. میں خود جہاں پر پڑھایا کرتا ہوں وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, وہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس رسم کو کہیں نہ کہیں منایا کرتے ہیں. تو بہت وسیع ہے, کسی دنیا کے اور کسی کام کے اندر اس حد میں لوگ انوالو نہیں ہیں. دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ مراسم اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں. یہ مراسم 1400 سال ہو گئے, اس کی اپنی ایک تاریخ ہے.
ہر شہر میں اس کی تاریخ ہے، ہر ملک میں اس کی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے ایک شہر کے اندر منایا جاتا ہے دوسرے شہر کے اندر نہیں ہے، نہیں، اگر کوئی تاریخ عزاداری سید الشہداء لکھے تو اس کو تمام ملکوں کی تاریخ لکھنی پڑ جائے گی۔ کیوں؟ کراچی کے اندر اس کی اپنی تاریخ ہے، حیدرآباد میں اس کی اپنی تاریخ ہے، لاہور میں اس کی اپنی تاریخ ہے، اسلام آباد، راولپنڈی میں اس کی اپنی تاریخ، ہندوستان کے شہروں میں اپنی تاریخ، حتی یورپین کنٹریز میں اس کی اپنی تاریخ۔ 1400 سال کے اوپر محیط ایک کام ہے جو دنیا کے پتہ نہیں کتنے ممالک کے اندر انجام پا رہا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں شاید کہ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا جس میں امریکہ کے، لاطینی امریکہ کے کسی علاقے کے اندر عزاداری کی تفصیلات لکھی گئی تھیں، جن میں جہاں پر کوئی ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہے اور کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ شبر اور شبیر اور فاطمہ نام کس کے ہیں، اور ان تمام باتوں کے باوجود کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ شبر، شبیر اور فاطمہ کس کے نام ہیں، وہ ان تینوں کے نام پر ایک رسم بناتے تھے، ہر سال جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر تعزیہ ٹائپ کی ایک چیز بھی بناتے ہیں اور اس کو شام کو پانی کے اندر ڈبو دیتے ہیں، اس کام کو انتہائی حزن کے ساتھ انجام دیتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ جو کام وہ کر رہے ہیں یہ واقعہ درحقیقت کربلا کے واقعے کی یاد میں ہے۔ اس طرح سے بھی یہ کام انجام پا رہا ہے، یہ اس لحاظ سے بہت عجیب ہے۔ تیسرا مسئلہ، لوگوں کی اندرونی کیفیت کے اعتبار سے یہ واقعہ سب سے عظیم واقعہ ہے۔ میں نے عرض کیا ہندوؤں کے اندر مثال کے طور پر 1 کروڑ آدمی جمع ہوتے ہیں، اور عیسائیوں کے اندر جب حضرت عیسیٰ کے صلیب لگنے کی تاریخ منائی جاتی ہے تو ویٹیکن کے اندر بہت بڑا ایک اجتماع ہوتا ہے، وہاں پر ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک مجلس میں لوگوں کی جو اندرونی دلی کیفیت ہوتی ہے غم کی، کسی بھی جگہ پر نہیں ہوتی۔ یعنی آپ ویٹیکن کے اس اسکوائر میں چلے جائیے جہاں پر وہ مراسم ہو رہے ہوں، کسی ایک کو قلباً اتنا محزون نہیں پائیں گے، اتنا غمزدہ نہیں پائیں گے جتنا آپ ایک عام مجلس کے اندر پائیں گے۔ لہذا کہیں پر بھی غم میں لوگوں کو اس طرح آنسو بہاتے آپ نہیں دیکھیں گے جتنا غم حسین کے اندر لوگوں کو دیکھیں گے۔ یعنی اگر غم حسین میں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں لوگ آنسو بہاتے، ایک آدمی نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اتنا محزون ہوتے ہیں لوگ۔ دنیا کے کسی مراسم کے اندر لوگ اتنا قلباً ملوث نہیں ہوتے اس واقعے کے ساتھ جتنا عزاداری کے اندر، اور جو اس کی نشانیاں ہیں وہ میں اور آپ بہت بخوبی واقف ہیں۔ چوتھا مسئلہ اس واقعے کی عظمت میں یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کسی بھی واقعے کے تاریخ میں اتنے مخالف رہے ہوں جتنا اس واقعے کے مخالف ہیں۔ یعنی اگر وہ ہندو وہاں پہ جمع ہوتے ہیں 1 کروڑ کی تعداد میں تو کوئی ان کو یہ نہیں کہتا کہ یہ کام مت کرو، تاریخ میں کبھی ان کو کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا یہ مت کرو، لیکن اس واقعے کے پیچھے جتنے مخالفین موجود ہیں دنیا میں ہر جگہ، وہ عجیب و غریب ہے کہ یعنی مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے، کیا ہمارے مخالفین کو اتنی صدیوں میں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ہم جان دے کر اس مسئلے کو چھوڑیں گے؟ نہیں، نہیں معلوم کیوں ہر محرم کے اوپر کوشش کرتے ہیں، ہر محرم پر جب آنے لگتا ہے ہمارے کچھ لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اب خوف بٹھا پائیں گے۔ ہر سال دیکھتے ہو بھائی کہ ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، ہم میں خوف نہیں آتا اس معاملے کے اوپر، ہم اس معاملے میں بے خوف و خطر ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، شاید ہم میں سے بعض لوگ بزدل انسان ہوتے ہوں، دنیا کے دوسرے معاملات میں ہم لوگ شاید بزدلی دکھاتے ہوں، لیکن اس معاملے میں ہمیں خوف و خطر نہیں ہے اور اس معاملے میں ہم نہیں ڈرے۔ تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی ہے، پتہ نہیں کیوں ہمارا بیوقوف دشمن بار بار اس بات کو ٹرائی کرتا ہے کہ شاید اس دفعہ خوف اتنا بٹھا دے گا کہ یہ مراسم نہیں ہوں گے۔ نہیں اذان محترم، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو پایا، نہیں معلوم، یہ ایک ابس کوشش ہر بار ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی ناکام کوشش جو ہے وہ بہرحال ہر دفعہ رہتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو مراسم ہیں، ان سوالوں کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کام کے اندر بنیادی پہلو کیا کیا ملوث تھے جن کو اس عزاداری کے اندر منعقص ہونا چاہیے۔ آپ امام کے کام کے اوپر تصور فرمائیے، 61 ہجرا کے اندر جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اقدامات انجام دیے، ان اقدامات میں کیا کچھ تھا کہ جو عزاداری کے اندر آنا چاہیے، اور عزاداری کے کیا نتائج ہیں جو اس اقدام کی روشنی میں مرتب ہونے چاہیے۔ یعنی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ دنیا کا با عظمت ترین واقعہ ہے، اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں، یعنی ہمیں مان لینا چاہیے کہ جو اثرات عزاداری کے مرتب ہونے چاہیے تھے وہ مرتب ابھی بھی نہیں ہوئے ہیں۔ ہوں گے، یہ ہم بھی واقف ہیں کہ ہوں گے، لیکن ایک بات ہے کہ ابھی بھی وہ اثرات مرتب نہیں ہوئے، لہذا ہمیں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ عزاداری کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اثرات حاصل ہو جائیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے اندر موجود تھے اور اس کے نتائج وہ ہم سے دیکھنا چاہتے تھے. میں مزید اپنی بات کا آغاز امام کی تحریک کے بارے میں، امام کے اس واقعے کے بارے میں تھوڑا سا تجزیہ اور تحلیل کرنے سے کروں گا. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر زحمت دیں گے، چونکہ یہاں پہ جگہ کافی خالی رہ جاتی ہے اور یہاں پہ لوگ کافی مشکل میں آ جاتے ہیں، لہذا ایک دفعہ پھر زحمت دوں گا، درود بھیجے گا اور اس طرف تشریف لائے گا. بعض افراد آپ کے لیے ممکن ہو تو ضرور تشریف لائے گا. سب سے پہلے کربلا کے واقعے کے اوپر غور فرمائیے گا. اس کی تحلیل میں تین بنیادی نکات کی طرف لوگ فوراً توجہ کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ ان تین پہلوؤں کو ایک دوسرے سے ایسا ٹکرا دیتے ہیں کہ کسی ایک پہلو کو دوسرے پر قربان کر دیتے ہیں. ہمارے خیال میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تین پہلو کیا ہیں؟ پہلا پہلو کربلا کے واقعے میں بہت عجیب ہے، لوگوں کی توجہ اس کی طرف بہت زیادہ جاتی ہے اور بعض شبہات اس سے ایجاد ہو جاتے ہیں. وہ پیشن گوئیوں کا سلسلہ ہے جو واقعے کربلا سے بہت پہلے موجود تھیں. پیشن گوئیاں تھیں یا نہیں تھیں واقعے کربلا کے بارے میں؟ ہم سب واقف ہیں، چاہے مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، سب آگاہ ہیں کہ واقعہ کربلا کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام، نبی اکرم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی طرف سے پیشن گوئیاں موجود تھیں. روایت موجود ہیں ہمارے پاس، سب کے پاس موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس واقعے سے تمسک کیا، اس پر تعصب کیا، اس کے اوپر گریہ کیا. تمام انبیاء میں کہیں نہ کہیں یہ واقعہ سامنے آتا رہا. نبی اکرم کی حیات طیبہ میں بہت اچھے طریقے سے نظر آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر تو اس واقعے کی مناسبت سے جو ہمارے پاس زیارت موجود ہے، اس زیارت میں لکھا کہ یہ سلام ہو ان پر کہ جن کے پیدائش کے بعد کے گریے سے پہلے لوگ ان کی شہادت پر گریہ کر چکے تھے. سلام ان پر جو پیدائش کے بعد جو گریہ کرتے ہیں بچے، اس گریے سے پہلے لوگ ان کی شہادت کے اوپر گریہ کر چکے تھے. نبی اکرم گریہ فرما چکے تھے ان کی شہادت کے اوپر. تو پیشن گوئیاں بہت زیادہ تھیں، قطعی پیشن گوئیاں. لہذا محمد بن حنفیہ امام کو آ کے آگاہ کرتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم سے یوں سننے میں آیا. عبداللہ بن عباس نے بتایا، عبداللہ بن عمر جیسے آدمی نے بھی بتایا، ام سلمہ بھی، حضرت ام سلمہ تشریف لائیں ام حات المؤمنین میں سے، اور انہوں نے باخبر کیا کہ نبی اکرم نے مجھے بتایا. امام نے سب کو یہ بتایا کہ میں ان تمام سے زیادہ آگاہ ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا، یہ جو پیشن گوئی کا واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دو پہلو ہمارے ذہن کے اندر فوراً سوال کے طور پر آ جاتے ہیں. پہلا مسئلہ کہ کیا قضائے الہی ایسی تھی کہ یہ جبر کی حد میں پہنچ گیا تھا معاملہ؟ یعنی پیشن گوئیاں ہو چکی تھیں. ایک جگہ امام حسین علیہ السلام نے جملہ بھی بولا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قضا ہے جو ہونا ہے. تو کیا قضا کا مطلب یہاں پہ جبر ہے؟ کہ جبر تھا امام حسین علیہ السلام کے اوپر کہ یہ ہونا ہے جو ہو جائے گا. ایک پہلو یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. دوسرا پہلو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ معاملہ اتنا ہی 100% تھا تو اس میں اور خودکشی میں کیا فرق رہے گا؟ اگر یہ معاملہ اتنا ہی قطعی تھا تو پھر اس میں اور خودکشی کے اندر کیا فرق رہے گا؟ یہ اس پیشن گوئی کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں واقعہ کربلا کو پیشن گوئی میں محصور کرنا قطعاً صحیح کام نہیں ہوگا. واقعہ کربلا کو بس یہ کہنا کہ چونکہ پہلے سے طے شدہ تھا لہذا یہ ہونا ہی تھا، نہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر امام حسین علیہ السلام نہ چاہتے تو وہ کسی بھی وقت وہاں سے پلٹ سکتے تھے، کسی بھی وقت کوئی اور کام انجام دے سکتے تھے. یہاں قضا کا مطلب جبر ہرگز نہیں ہے. خود انہوں نے ارشاد فرمایا، سب لوگ اس بات سے واقف تھے کہ امام علیہ السلام اگر چاہتے تو کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا، کوئی اور عمل انجام دیا جا سکتا تھا. مثال کے طور پر کیا عمل انجام دیا جا سکتا تھا؟ اگر ذہن سے سوچنے کی بات ہے تو یہ سوچا جا سکتا تھا کیا وہ بیعت نہیں کر سکتے تھے. یعنی اگر ارادے کے سلب ہونے کی بات ہو تو بیعت کرنے میں کس کا ارادہ سلب تھا؟ وہ چاہتے تو اسی وقت اعلان کر دیتے کہ میں بیعت کرنے کو تیار ہوں، یا وہ یہ فرماتے کہ ٹھیک ہے میں کربلا نہیں جاؤں گا، میں کہیں اور جانے کو تیار ہوں، مثال کے طور پر کسی اور علاقے کی طرف جاؤں گا. کیوں؟ دشمنوں نے ہی ان کو وہاں پر روکا. یہ تمام باتیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارادہ موجود تھا اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ سلب ارادہ ہو گیا ہو. البتہ اس کے اوپر بحث کرنا بھی میرا مقصود نہیں ہے، میں ان باتوں سے آگے بڑھ کر اس اصلی موضوع پہ پہنچنا چاہتا ہوں. دوسرا مسئلہ، کیا واقعی کربلا کے پیچھے خاندانی رقابت اصلی مسئلہ تھی؟ ایک خاندانی رقابت تھی بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان، اس خاندانی رقابت کی تاریخ تین نسل پرانی تاریخ ہے. وہ تین نسل جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے اندر یہ رقابت رہی تھی. کیا واقعی کربلا کے اندر خاندانی نزاع بہت زیادہ ملوث تھا؟ آیا یہی اصل حقیقت تھی؟ بدقسمتی سے جب ہمارے بعض علماء نے اس واقعے کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی کہ بنی امیہ کا خاندان کیسا خاندان تھا، گزشتہ زمانوں سے ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ خاندانی نزاع کی طرف اشارہ ہے. حتیٰ اگر یہ خاندانی نزاع ہو، یعنی ہمارا جواب یہ، حتیٰ اگر یہ خاندانی نزاع ہو تو یہ نزاع کسی خاندان کا جھگڑا پھر بھی نہیں تھا، بلکہ اصلی جھگڑا فضیلت اور رذیلت کے اوپر تھا. آپ تصور فرمائیے، حضرت ہاشم جہاں سے خاندان بنی ہاشم شروع ہوا فضیلت کے اندر ٹکرا رہے تھے بنی امیہ کے ساتھ، اور کوئی مارکہ نہیں تھا. یعنی مقابلہ اس میں نہیں تھا کہ مثال کے طور پر ہاشم کے پاس اونٹ زیادہ ہیں اور مثلا امیہ کے پاس اونٹ کم ہیں، نہیں، اونٹوں میں کوئی مقابلہ نہیں تھا. بات فضیلت کے اندر تھی کہ فضیلتوں میں کون ان سے آگے ہے. تو اگر اس خاندانی نزاع کو پیچھے تک لے جایا جائے، تین نسلیں تک پیچھے لے کے جائیں اور وہاں سے بھی شروع کریں، تب بھی ٹکراؤ کی ماہیت خاندان نہیں بنتی، ٹکراؤ کی ماہیت فضیلتوں اور رذیلتوں کا ٹکراؤ بنتا ہے. بالکل وہی فضیلتیں اور رذیلتیں جو امیر المومنین اور معاویہ کے زمانے میں، نبی اکرم اور ابو سفیان کے زمانے میں، اور ہاشم اور امیہ کے زمانے میں فضیلت اور رذیلت کا ٹکراؤ تھا، وہی ٹکراؤ امام حسین اور یزید کے زمانے میں پیش آیا. بس خاندانی نزاع کے اندر محصور کرنا ناانصافی ہے. سب سے اہم پہلو کیا ہے واقعہ کربلا کا؟ سب سے اہم پہلو وہ پہلو ہے جس کو خود امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. سب سے اہم پہلو جو انہوں نے خود ارشاد فرمایا وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا پہلو ہے. وہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کو انہوں نے فرمایا میں اس کی خاطر اس کام کو انجام دے رہا ہوں. خود ان کے اقوال موجود ہیں، چونکہ آپ لوگ بخوبی ان اقوال سے واقف ہیں، اس کی پوری الفاظ اور عبارات کو بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے، اور میں صرف اشارہ کر کے مزید آگے بڑھنا چاہوں گا. اب آئیے ذرا سا اس پس منظر میں کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اس کام کو انجام دے ڈالا. بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے، آیا امام حسین علیہ السلام سے پہلے ائمہ اطہار علیہ السلام نہیں تھے؟ کیا ان کے زمانے میں انحراف نہیں ہوا تھا؟ کیا اسی یزید کا باپ انحرافات کو شروع نہیں کر چکا تھا امیر المومنین کے زمانے میں؟ قلت آوان و انصار اگر سبب ہو تحریک نہ کرنے کی، تو جس طرح امیر المومنین کے پاس آوان و انصار نہیں تھے، امام حسن کے پاس آوان و انصار نہیں تھے، امام حسین کے پاس بھی آوان و انصار نہیں تھے. اگر آوان و انصار نہ ہونا مسئلہ ہو تو پھر امام حسین نے کیوں یہ کام کیا؟ اور اگر امام حسین نے صحیح کیا تو پھر ہم کیا کہیں گے امیر المومنین کے بارے میں اور امام حسن کے بارے میں؟ اس مسئلے کے اوپر کچھ دیر غور کریں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اگر ابتدا سے شروع کریں، نبی اکرم دین لے کے آئے، نبی اکرم نے دین لوگوں کے سامنے بیان کیا، جو قبول کرنے والے تھے حتیٰ نبی اکرم کی وفات تک کے زمانے میں، یعنی 10 ہجرہ 11 ہجرہ تک کے زمانے میں، تین قسم کے لوگ نبی اکرم کی وفات کے زمانے میں موجود تھے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے دین اسلام کو مکمل فکر اور شعور اور آگہی کے ساتھ قبول کیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو دین اسلام کے حقائق سے واقف تھے، دین اسلام کی گہرائیوں سے واقف تھے، دین اسلام کی مصلحتوں سے واقف تھے، اس کے انداز سے واقف تھے، تمام چیزوں کو دین اسلام کی سمجھ چکے تھے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہبری میں انہوں نے اپنے آپ کو بابصیرت بنا لیا تھا. کتنی تعداد ہوگی ان لوگوں کی؟ ہمارا خیال میں یہ افراد انگوش شمار افراد کہلائیں گے. یہ اپنے معاشرے کے انتہائی کم افراد تھے کہ جو اس درجے کے اوپر فائق تھے کہ انہوں نے بصیرت حاصل کر لی تھی اسلام کے بارے میں. بہت سارے لوگ وہ لوگ تھے جو پاکیزہ فطرت کی وجہ سے دین اسلام پر آ گئے تھے. بہت سارے وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر فطرت خوبصورت تھی، پاکیزہ تھی، اور اپنی اس پاکیزگی کی وجہ سے وہ دین اسلام کی طرف مائل ہو گئے، انہوں نے دین اسلام کو اختیار کر لیا. ان لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ ہمارے خیال میں کثرت نبی اکرم کے زمانے میں انہی لوگوں کی تھی. کچھ لوگ وہ تھے جو مکمل آگہی کے ساتھ اسلام کی دشمنی کے لیے دین اسلام میں داخل ہوئے تھے، بالکل اچھی طرح سے آگہی رکھتے تھے یہ لوگ تمام باتوں سے واقف تھے، یہ لوگ آگاہ تھے کہ نبی کون ہے، امام کون ہے، کس کا کیا مقام ہے، اسلام کے پیمانے کیا ہیں، اسلام کا انداز کیا ہے. اس بصیرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، اور یعنی اس آگہی کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، اور ارادہ یہ تھا کہ اسلام کو محو کر دیں گے، نابود کر دیں گے. نبی اکرم کے بعد وہ منافقت کا دور شروع ہوا، منافقت کا عمل شروع ہوا. البتہ اس کے اندر بھی جو مخالفانہ کام ہو رہا تھا، اس کے اندر ہمیں دو کیٹیگریز کو ڈھونڈنا پڑے گا. ایک وہ جو اصل نفاق کو پھیلا رہے تھے، اور ایک وہ جو نفاق کا شکار ہو رہے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو حق کے اوپر باقی تھے. ایک وہ لوگ تھے جو اصل نفاق کو پھیلا رہے تھے، وہ تھے جن کو ہم ابو سفیان اور خاندان بنی امیہ سے تعبیر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو اصل نفاق کو پھیلا رہے تھے، اسلام کے خلاف ریشہ زرانیاں کر رہے تھے، اسلام کے خلاف کوششیں کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، اور چاہتے تھے اسلام کو نیست و نابود کر دیں. اسلام کے نام سے دشمنی رکھنے والے لوگ تھے. آیا یہ لوگ امیر مومنین کے زمانے میں نہیں تھے؟ کیا یہ نبی اکرم کے بعد فوراً کار فرما نہ ہوئے؟ یہ کار فرما ہوئے، انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا اور فتنوں کو انجام دیا، یہاں تک کہ امیر مومنین کا زمانہ آیا، امیر مومنین نے ان سے مقابلہ کیا. لیکن کیا مقابلے کی نوعیت وہاں تک گئی جہاں تک کربلا گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. مقابلے کی نوعیت وہاں تک نہیں گئی جہاں تک کربلا ہے. پھر جب امیر مومنین حکومت پر نہیں تھے، تب تو انہوں نے مقابلہ نہیں کیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ امیر مومنین نے تعبیرات ارشاد فرمائی ہیں اس واقعے کی تعلیل میں کہ کیوں ان کے سامنے انحراف آتا رہا اور وہ خاموش رہے. دو تعبیر امیر مومنین نے ارشاد فرمائی، کم سے کم دو تعبیر کلی طور پر. ایک بات تو وہ مشہور چیز جو ہم سب جانتے ہیں، فرمایا آوان و انصار نہیں تھے. کہا ام اصولہ بے یدن جزا، کیا میں ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حملہ کرتا؟ آوان و انصار کا نہ ہونا. لیکن آیا آوان و انصار کا نہ ہونا بنیادی سبب تھا ان کے کربلا جیسے کام کو نہ کرنے کا؟ یعنی کہ نہیں، کچھ اور پہلو بھی تھے. ہاں، دوسرا پہلو بھی تھا. انہوں نے فرمایا جب تک میرا حق پامال ہوا اور اسلام کا ظاہر محفوظ رہا، میں نے صبر کیا. ہاں، دو پہلو پس نکل آئے. ایک پہلو یہ کہ آوان و انصار نہیں ہے تو ہم نے جدوجہد نہیں کی، یعنی وہ جدوجہد جس کو ہم لوگ فوجی جدوجہد کہتے ہیں، لشکر لے کے آتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کیا. کیوں؟ آوان و انصار نہیں تھے. دوسرا پہلو کیا؟ انہوں نے کہا ظاہر اسلام برباد نہیں ہوا تھا، اسلام کا ظاہر تو منعقد تھا، مجلس تمام نمازیں انجام پا رہی تھیں، خلفاء بظاہر اسلام کا نام لے رہے تھے، اسلام کی تعظیم کر رہے تھے، قرآن کریم کو زندہ کر رہے تھے، اپنے انداز میں وہ سب کچھ کر رہے تھے جو ظاہر اسلام کے اندر ہونا چاہیے. امام نے فرمایا ہمارے حق کو پامال کیا گیا لیکن ظاہر محفوظ رہا، ہم نے سکوت اختیار کیا. امام حسین کے زمانے میں کیا ہوا؟ امام حسن کے زمانے میں یہی کام انجام پایا. گرچہ انحراف بڑھ گیا تھا، اب انحراف میں شدت آ گئی تھی. اب مثال کے طور پر مودودی جیسے مصنف بھی واضح طور پر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ملوکیت کا آغاز ہو گیا تھا. آپ یہ کتاب جب بھی موقع ملے ضرور پڑھیے گا، تاکہ اہل سنت کی رائے سے ہم واقف ہو جائیں. ہم بدقسمتی سے بہت غلطی کر رہے ہیں کہ ہم اہل سنت کے انتہائی متعصب اور معمولی اہل سنت کے افکار میں مکس کر رہے ہیں. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے بعض تنظیموں کی طرف سے، یہ وہ تعصبی رائے ہے، ورنہ اہل سنت کی رائے وہ رائے نہیں جو یہ تعصبی لوگ اظہار کر رہے ہیں. اہل سنت کی اپنی رائے جس کے اندر بہت سارے مثبت نکات موجود ہیں. تو آپ مودودی صاحب کی وہ کتاب ضرور خلافت و ملوکیت میں کم سے کم وہ حصہ ضرور ملاحظہ فرمائیے جو انہوں نے معاویہ کے بارے میں تحریر کیا. انحراف ہو چکا، امام حسن کے سامنے انحراف آیا، لیکن امام حسن نے صلح کر لی. کیوں صلح کی؟ ایک بات، آبان و انصار نہیں تھے. آیا آبان و انصار نہ ہونا بس یہی علت تھی؟ اگر آبان و انصار نہ ہونا علت تھی تو امام حسن نے کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، پھر میں کہوں گا دوسرا پہلو ڈھونڈنا پڑے گا. دوسرا پہلو کیا تھا؟ وہی پہلو جو امیر مومنین نے ارشاد فرمایا، ظاہر اسلام ابھی بھی باقی تھا. معاویہ کی شخصیت قابل تحلیل ہے، یعنی کاش موقع ملے انسان کئی جلسات معاویہ کی شخصیت کے اوپر بولے کہ یہ شخصیت کیا شخصیت تھی، یہ دشمنی کیا دشمنی تھی، انداز کیا انداز تھا، سیاست کیا سیاست تھی. یہ بہت عمیق موضوع ہوگا کہ ہم اس شخصیت کے اوپر بولیں، اس فرد کے کام کے اوپر بولیں، اس کے کام میں گہرائی کتنی تھی. ان تمام باتوں کے باوجود کہ اس کی دشمنی میں گہرائی تھی، بہت بہت تیز نظر رکھنے والا اور ظاہر کو بہت اچھی طرح آراستہ کرنے والا تھا، بہت اچھی طرح بنانے والا. میں نے کئی دفعہ شاید یہ بات عرض کی ہوگی، دوبارہ عرض کر رہا ہوں. امام حسین کے پاس آیا، جب بیعت کی کوشش کر رہا تھا، کہ یزید کے لیے بیعت لے لے، امام حسین کے پاس آیا، کہا کہ آپ میرے بیٹے میں خلیفہ بننے میں کیا برائی ہے؟ امام نے فرمایا، یعنی میرے اپنے الفاظ میں، کہ اس میں اچھائی کون سی ہے؟ شارب الخمر ہے، بندروں کو ممبر پہ بٹھاتا ہے، کفر و فسق و فجور انجام دیتا ہے. سنیے گا، کہتا ہے آپ اب یزید کی غیبت نہ کریں. تصور فرمائیے، تاریخ کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسین سے کہتا ہے کہ آپ غیبت نہ کریں میرے بیٹے یزید کی. اس حد تک یہ آدمی ظاہر کو خوبصورت بنانے کا ماہر تھا، ظاہر کو خوبصورت بنانے میں مہارت رکھتا تھا، اور اتنا بیوقوف بنا چکا تھا لوگوں کو. ایک دن ماہ رمضان میں کھا رہا تھا، ایک سونے کے برتن میں کھا رہا تھا، ایک سونے کا برتن تھا، اس کے اندر کھانا کھا رہا تھا. ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے نبی اکرم سے سنا ہے کہ سونے کے برتن میں کھانا حرام ہے. کہنے لگا میری اپنی ایک رائے ہے. عجیب ہے، اتنی جرات رکھ پا رہا تھا، اور سامنے کوئی نہیں تھا جو اس کو کہے کہ بے وقوف انسان، نبی کی رائے کے مقابلے میں بھی کیا کوئی رائے بنتی ہے؟ کیا معصوم کی رائے کے مقابلے میں کوئی رائے بنتی ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے ہادی اور رہبر کی رائے کے مقابلے میں کوئی رائے بنتی ہے؟ کہتا ہے میری بھی ایک رائے. ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑے گا، یہ شخصیت کیسی شخصیت تھی، اس کا کام کس طرح کا کام تھا. اس کا کام بہت گہرا اور بہت اپنی دانش میں پائیدار کام تھا. وہ جس کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ لوگ بیوت بناتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ خدا اگر منہدم کرنا چاہے تو فوراً منہدم کر لے. تو یہ مکڑی کے جال بنانے میں ماہر تھا، مکڑی کے جال ایسے خوبصورت بناتا تھا کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے. میں نے عرض کیا اس کی مثالیں کیا تھیں. امام حسن نے پھر اقدام نہیں کیا، خود ان کے ساتھ جو سخت وقت گزرا، میں یعنی اپنے ذہن میں تصور کیجئے، 40 ہجرہ سے لے کر 50 ہجرہ تک کا وقت انتہائی مظلومیت کا وقت تھا. یہ وہ وقت تھا جب اصحاب اہل بیت تعالیٰ علیہ السلام کونے کونوں سے نکال کر شہید کیے جا رہے تھے. ہر برا بھلا کام امیر المومنین کے نام کے ساتھ کیا جا رہا تھا، تاریخ کو تبدیل کیا جا رہا تھا، لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا. امام نے تحمل فرمایا. کیوں تحمل فرمایا؟ پہلی بات قلت و آبان و انصار، لیکن کیا قلت آبان و انصار تمام سبب تھی؟ میں بار بار کہوں گا یہ تمام سبب نہیں ہے، یہ پورا سبب نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک اور مسئلہ تھا، وہ یہ کہ اس جگہ تک آ جائے معاملہ جہاں لوگوں کی آنکھیں کھلنے کے لیے تیار ہو جائیں. لوگ اپنی ایک مدہوشی کے عالم میں چل رہے تھے، لوگوں کی ایک خاص فطرت ہے، خود واقع کربلا کے اندر ہمیں نظر آئی. لوگوں کی فطرت کیا ہے؟ چاہتے ہیں زندگی عام پیٹرن کے اوپر چلتی رہے، ہمارا روٹین خراب نہ ہو. یقین فرمائیے ہم ان کو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، ہماری کمیونٹیز میں بھی ایسا ہی ہے، کہ ہمارے عام لوگ کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں زندگی ڈسٹرب نہ ہو، ایک روال بنا ہوا ہے، اس روال کے اوپر چلتی رہے. امیر المومنین تشریف لائے، 3 جنگیں کر دی. انہوں نے کہا یہ تو سارا روال ہی خراب کر دیا، ہم تو ایسے نہیں چاہتے تھے، ہم تو چاہتے ہیں سکون سے زندگی گزرتی رہے. وہ معاویہ آیا، اس نے کہا میں تمہیں زندگی دوں گا، میں تمہیں دولت دوں گا، میں تمہیں امن دے دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، امن چاہیے ہمیں. امن کے نام کے اوپر جمع ہو گئے. آیا واقعا یہ امن چاہیے جو معاویہ نے دیا؟ تو وہ بدترین دور تھا جو امام حسن کے زمانے پیش آیا، لیکن پھر بھی تحمل فرمایا. کہا ٹھیک ہے، لوگوں کی آنکھیں کھلیں، ایسے موقع پر پہنچ جائیں کہ جب خود لوگ بیتاب ہوں کہ اب ہمیں حقیقت چاہیے. یہاں تک کہ دور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا. اب کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ اب سوال یہ، آوان و انصار ہیں؟ نہیں، آوان و انصار نہیں ہیں. یہ وہ فیکٹر ہے جو پہلے سے تھا، یہ وہ فیکٹر ہے جو 11 ہجرہ سے چل رہا تھا. آوان و انصار اس وقت سے نہیں تھے. اب کیا نئی چیز آئی؟ اب نئی چیز یہ آئی کہ اب اسلام کا ظاہر بھی مٹ جائے گا، اب اسلام کے ظاہر میں سے بھی کچھ باقی نہیں رہے گا. اچھا، پہلے اگر کوئی جگہ ایسی تھی کہ ہم یہ سوچتے تھے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں تاثیر ضروری ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں جان کا خطرہ نہ ہو، امام نے فرمایا نہیں، یہاں سارے قانون ختم ہو گئے، یہاں اب کوئی قانون نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی بھی قانون موجود ہے، ظاہر ہے عام طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر میں شرط ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو. عام طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر میں شرط ہے کہ آپ کی بات کی تاثیر ہو. لیکن یہ تمام ایک باؤنڈری رکھتے ہیں، یہ تمام ایک حد رکھتے ہیں، اور وہ حد کیا ہے؟ جب اسلام ختم ہونے لگے پھر کوئی حد باقی نہیں رہتی، پھر تاثیر ہو یا نہ ہو، جان کو خطرہ ہو یا نہ ہو، آپ کو کارروائی کرنی پڑتی ہے. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. انہوں نے دیکھا نہیں، اب معاملہ قلت آبان و انصار کا نہیں ہے، وہ تو 50 سال سے نہیں تھے. اب معاملہ کس جگہ پر ہے؟ اب معاملہ اس جگہ پر ہے کہ وہ جو واحد دلیل تھی کہ ظاہر کم سے کم باقی تھا، اب وہ بات بھی ختم ہو گئی، اب ظاہر بھی نابود ہو جائے گا. ہم جانتے ہیں کس طریقے سے نابود ہو رہا تھا، خلیفہ کیا حرکتیں کر رہا تھا خلافت کے بھیس کے اندر. بنی امیہ کیا حرکتیں کر رہے تھے، لوگوں کی ثقافت کہاں تک پہنچ گئی تھی. سوال ہمارا یہ، امام نے طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری عزاداری متصل ہونی چاہیے، یہ وہ جگہ جہاں سے عزاداری متصل ہونی چاہیے. امام نے طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ سوچیں کہ طریقہ کار کیا اختیار کیا، یہ سوچیے کر کیا سکتے تھے، کیا کر سکتے تھے. ایک کام جو ہونا، مثلا آئیڈیل کیا تھا؟ آئیڈیل یہ تھا کہ امام کہتے ہیں یہ یزید شارب الخمر ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، تمہارے رسول نے تمہیں کہا تھا کہ بنی امیہ کو حکومت پر دیکھو تو اتار دو، تم نے معاویہ کو حکومت پہ دیکھا نہیں اتارا، اب اس کا بیٹا حکومت پہ آیا اس کو اتارو. نبی اکرم نے فرمایا تھا جو حاکم اللہ کے حلال کو حرام کرے اور حرام کو حلال کرے تم سب کی ذمہ داری ہے اس کو مل کے اتار دو، تم نے نہیں اتارا معاویہ کو دیکھا اب اتار دو. آئیڈیل یہ، امام نے یہ سب فرمایا. آئیڈیل کیا ہونا چاہیے تھا؟ لوگ ان کا ساتھ دے دیتے. اگر ساتھ دیتے تو کیا کرتے؟ امام معرکہ آرائی کرتے، شام تک لشکر کو لے کے جاتے، معاویہ کو تخت سے اتارتے، حکومت اسلامی کو قائم کر دیتے. یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے بیان فرمائی. جب کوفے سے خطوط آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا، میں حق کی خاطر کھڑا ہو جاؤں گا. لوگوں نے کہا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے جو ہمیں گائیڈ کرے، کوئی ہمارے پاس ہادی نہیں ہے. امام نے فرمایا میں حاضر ہو جاتا ہوں اور اس کام کو انجام دوں گا اور ان سب کو ختم کر دوں گا. یہ آئیڈیل تھا جو امام کرنا چاہتے تھے. اب مشکل کیا پیش آ رہی ہے؟ مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ عوان و انصار کہاں ہیں کہ آپ لشکر کشی کریں گے؟ کوئی نہیں اس کام کا انجام دینے کے لیے. ایک جرقہ امید کہاں سے بندھا؟ کوفے کی طرف سے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک سوال کرتے چلے جائیں، پہلے تحریک شروع ہوئی یا پہلے خطوط آئے؟ اس بات کے اوپر جتنا غور کریں کم ہے. پہلے تحریک شروع ہوئی یا پہلے خطوط آئے؟ پہلے تحریک شروع ہوئی ہے. تحریک کب سے شروع ہوئی؟ جس دن مدینے کے گورنر کے پاس خط آیا، اس نے امام کو بلایا کہا بیعت کیجئے. امام نے فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا انکنڈیشنل سینٹنس ہے یہ، بغیر کسی شرط کے ایک جملہ ہے. کیا؟ میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا. امام سے سوال ہے ہمارا، آیا کوفہ ہے آپ کے ساتھ؟ امام کا جواب کیا ہے؟ کوفہ ہو یا نہ ہو، میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا. آیا آپ کی بات کی تاثیر ہوگی؟ امام کا انکنڈیشنل جواب ہے، تاثیر ہو یا نہ ہو، میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا. آپ جان دیں گے؟ پھر جواب وہی ہے، میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا. سب ختم کر دیا امام نے. امام نے فرمایا تاثیر ہو یا نہ ہو، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. جان دینا پڑے یا نہ دینا پڑے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. کوفہ، بصرہ، شام، عراق ساتھ ہو یا نہ ہو، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. یہ تحریک کی ابتدا ہے. کوئی خط نہیں تھا اس وقت، کسی کا لیٹر نہیں تھا، کسی کی حمایت کا اعلان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے پاس. انہوں نے کہا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. اس کے بعد خطوط آنا شروع ہوئے جب وہ مکے تشریف فرما ہوئے، جب وہ مکے چلے گئے تب خطوط آئے. اچھا جب خطوط آئے تو خطوط نے کیا کیا؟ خطوط نے یہ بتایا کہ ایک لشکر آپ کی حمایت کے لیے بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، امام کو پتا چلا ایک لشکر بن سکتا ہے، لیکن ان کو بخوبی پتا تھا کہ یہ لشکر قابل اعتماد لشکر نہیں ہے. ہر آدمی جانتا تھا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، محمد بن حنفیہ، عبداللہ بن عباس، ہر شخص اس بات سے واقف تھا کوفہ قابل اعتماد لشکر نہیں ہے. کیا امام واقف نہیں تھے؟ 100% واقف تھے. یہ جملہ انہوں نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا، کہا کہ انی بے اوسالی یتقطع اوہا اسلان الفلوات بین النواوی سے و کربلا. فرمایا جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں، کہا ایسا ہے کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ نواویس اور کربلا کے درمیان بھیڑیے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. یہ امام نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا، فرمایا میں بخوبی جانتا ہوں میں مارا جاؤں گا، یہ کوفہ ساتھ نہیں دے گا، یہ لشکر ساتھ دینے والا نہیں ہے. یہ امام کو پتا تھا. کتنی دفعہ انہوں نے فرمایا عبداللہ بن عباس کے مقابلے میں، ام سلمہ کے مقابلے، حضرت ام سلمہ کے مقابلے میں، کہا میں ان باتوں سے واقف ہوں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، میں شہید کیا جاؤں گا یہ مجھے پتا ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، کہا اگر میں کسی پرندے کے گھونسلے میں بھی چلا جاؤں گا تو بنی امیہ میرے اوپر سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، یہ وہاں پر بھی پہنچ جائیں گے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرنے، اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. یہ امام کی تحریک کا خلاصہ. اب کر کیا سکتے تھے؟ میں نے بتایا بہترین کام تو یہ تھا کہ لشکر بنتا، امام بنی امیہ کو فوج میں شکست دے دیتے، لیکن لشکر تو نہیں تھا. اب کیا کر سکتے تھے؟ اب ایک راستہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں بیعت کر لیتا ہوں، ظاہر وہ یہ پہلے سے کہہ چکے تھے میں کسی صورت میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. تیسرا راستہ یہ تھا خاموشی اختیار کر لیتے. آیا امام کے مزاج میں تھا کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتے؟ یعنی وہ یوں کہتے کہ چونکہ کوئی لشکر میرے ساتھ نہیں ہے لہذا میں خاموش ہوئے جاتا ہوں. ان کے انداز میں کہیں سے کہیں تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی پوری تاریخ کربلا، تمام خطبات، تمام ان کے لیٹرز، ان کے اقوال سب موجود ہیں، کسی ایک قول میں یہ نہیں لکھا اب جب کہ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا، کہیں نہیں لکھا. زیادہ سے زیادہ ایک جملہ جس کو بعض لوگوں نے بہت زیادہ چڑھایا وہ یہ کہ امام نے فرمایا جب تم اہل کوفہ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میرا راستہ چھوڑو، میں جہاں سے آیا ہوں میں وہاں جاؤں گا. آیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جاؤں گا اور میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا؟ تو جب کوفہ نہیں آئے تھے تو کیا خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے؟ جب کوفہ کے خطوط نہیں آئے تھے، وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ اس بات کے اوپر غور فرمائیے، کوفہ سے پہلے تحریک شروع ہوئی یا کوفہ کے بعد تحریک شروع ہوئی؟ تو تحریک کوفہ سے پہلے شروع ہو چکی تھی. اگر وہ یہ فرما رہے ہیں تم لوگ مجھے جگہ دو، میں جہاں سے آیا تھا وہاں چلا جاؤں گا، اس کا مطلب یہ کہ میں تحریک ختم کر دوں گا جو تمہارے کہنے پہ میں نے شروع نہیں کی تھی، میں تو پہلے سے شروع کیا ہوا تھا. یعنی وہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، میں ابھی کوفے کے راستے پہ آیا تھا، میں واپس جاؤں گا پھر وہی کام شروع کروں گا. کون سا کام؟ مثلی لا یبایعہ مثلہ، میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا. کبھی ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا. پھر دوبارہ اپنے اصلی سوال پر آتا ہوں، امام کیا سوچ کے کر گئے؟ کیا حکمت عملی بنائی امام نے جس میں انہوں نے اپنے کام کو انجام دے دیا؟ میں نے امام کی حکمت عملی کو جو اب تک سمجھ پا رہا ہوں تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، تین مختلف گروپس کے لیے. پہلی بات، بنی امیہ کے مقابلے میں امام کی حکمت عملی کیا ہے؟ امام کی حکمت عملی یہ ہے کہ یہ ایک آخری انتہائی مقابلے میں ہمارے ساتھ آ جائیں. امام یہ نہیں چاہتے کہ بنی امیہ سے میں گریز کروں، ان سے میرا کوئی مقابلہ نہیں ہو. نہیں، وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ مجھے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے جگہ جگہ بتایا کہ میں اگر کسی پرندے کے گھونسلے میں بھی چلا جاؤں گا تو یہ وہاں پر بھی پہنچیں گے، تو مقابلہ تو ہونا ہے. لیکن امام کیا چاہتے ہیں؟ امام یہ چاہتے ہیں یہ مقابلہ آخری مقابلہ بنے، یہ مقابلہ بار بار کا مقابلہ نہ ہو، خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، ان کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، یہ لوگ لوگوں کو ڈرا کے لشکر بنائیں گے، اپنے پیسے سے لشکر بنائیں گے، اور میرے پاس کوئی لشکر نہیں ہوگا. اب امام کیا چاہتے ہیں؟ معرکہ تو ہونا ہے، معرکہ تو ہو، لیکن وہ معرکہ آخری معرکہ بن جائے حق اور باطل کا، وہ معرکہ ایسا ہو کہ حق ہمیشہ کے لیے باطل سے جدا ہو کر نظر آئے. امام کا اصلی میدان کہاں پر ہے؟ یقین فرمائیے، تلواریں امام کا میدان ہے ہی نہیں، نیزے امام کا میدان نہیں ہے، تیر امام کا میدان نہیں ہے. امام کا میدان کہاں پر ہے؟ انسانیت امام کا میدان ہے. کہا ٹھیک ہے، ہم تلواروں کو تلواروں سے نہیں ٹکرائیں گے، نیزوں کو نیزوں سے نہیں ٹکرائیں گے، اور نہ تیر کے اوپر تیر برسائیں گے. وہ کام تو کریں گے، لیکن اصلی مارکہ کیا ہوگا؟ ہم انسانیت لائیں گے، ان کی ضد انسانیت، ان کی حیوانیت خود بخود سامنے آ جائے گی. جو کچھ انسانیت اور اسلام میں تھا وہ ہم سب لے آئیں گے، اور اس کے بعد جب ان کی حیوانیت سامنے آئے گی تو لوگوں کو خود بخود فیصلہ کرنے کا موقع مل جائے گا. اور اس انسانیت کے باب میں حضرت علی اصغر سب سے بڑا چیپٹر ہے. اب دیکھیے، بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے حضرت علی اصغر کا کردار کیا ہے. یقین مانیے، دلائل کربلا کے اندر سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل حضرت علی اصغر کا سر اقدس. کوئی دنیا کا کمانڈر اتنے سے بچے سے وہ کام نہیں کروا سکتا تھا، اتنے سے بچے سے وہ دلیل نہیں بن سکتی تھی دنیا کے اندر جو امام حسین علیہ السلام کے واقعے کے اندر بن گئی. یعنی عالم یہ تھا کہ جب حضرت علی اصغر کا سر کوفے کے اندر لایا گیا تو ہر آدمی نے جان لیا بنی امیہ حیوان ہے، یہ بنی امیہ درندے ہیں. کیوں؟ ہر ایک نے کہا اگر مارنا تھا دشمنوں کو مارتے، یہ 6 مہینے کے بچے کو مار کے تمہیں کیا ملا؟ آپ نے دیکھا، امام نے انسانیت کو لے کے آئے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تمام انسانیت لے کے آئیں گے. اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کردار بالکل اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا. کیوں؟ جنگ تلواروں کی نہیں تھی کہ وہ تلواروں کو جمع کرتے، جنگ نیزوں کی نہیں تھی کہ وہ نیزوں کو جمع کرتے، جنگ انسانیت کی تھی. تو وہ جو بہترین انسان تھے ان سب کو لے کے اپنے ساتھ آ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمام انسانیت کو لے کے آئیں گے، اور تمام بہترین خواتین کو لے کے آئے، بہترین مردوں کو لے کے آئے، بہترین جوانوں کو لے کے آئے. اب کیا ہوگا؟ جب ان بہترین کے مقابلے میں وہ پست آئے گا تو اس کی پستی خود بخود نظر آ جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سفید علم لے کے آئے اور کوئی سیاہ جھنڈا لے کے آئے. سفید جھنڈا اور سیاہ جھنڈا دونوں واضح ہو کر مختلف ہو جائیں گے. کوئی معمولی بصیرت رکھنے والا بھی ہوگا تو اس کا سمجھ میں آ جائے گا یہ سفید ہے اور وہ سیاہ ہے. یہ کام امام نے کربلا کے اندر کیا. بس بنی امیہ کو تو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا انہوں نے انسانیت کے ذریعے سے. کہا ٹھیک ہے ہم انسانیت کے ذریعے ان کو شکست دے دیں گے. بنی امیہ کا چیپٹر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. وہ جو بنی امیہ اگر دھوکہ دے سکتے تھے کہ ہم خلیفہ ہیں ہم خاندان رسول میں سے ہیں, شام کے اندر مشہور کیا بتا ہم اہل بیت ہیں. شام میں بے اتفاق شامی اس بات کے معتقد تھے بنی امیہ اہل بیت ہیں. کتنی دفعہ انہوں نے یہ بات کہی, تمام دعوے ختم ہو گئے اسلام کے اور نفاق کے سارے دعوے کربلا کے بعد. بنی امیہ کا چیپٹر ختم ہو گیا. اب اس بنی امیہ کے پیچھے ایک میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ جس طرح بنی امیہ کو ہم نے بے نقاب کر دیا, ان کے جیسوں کو تم عزاداری سے بے نقاب کرو. ہم نے بنی امیہ کو بتا دیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے اعمال کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایسا کوئی آدمی حکومت پہ دیکھو اس کو اتار ڈالو, باقی کام تم کرو. یہ ایک میسج تھا امام کا. دوسرا پیغام, امام نے بنی امیہ کا مقابلہ اس طرح سے کیا, عام مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ عام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میں نبی کا نواسا ہوں اور میں نے اسلام کو بچانے میں جو اصول اختیار کیا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا. تم کیوں گریز کرتے ہو؟ تم کیوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اختیار نہیں کرتے؟ بس ایک بنی امیہ کے مقابلے میں جدوجہد کہ اس کو انہوں نے انسانیت کے ذریعے ختم کیا. عام انسانوں کو کیا پیغام دیا؟ عام مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ انہوں نے کہا اگر تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کیا تو تمہارا دین مٹ جائے گا, اور اگر تمہیں دین کو زندہ رکھنا ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انجام دو, اس میں تمہارا دین زندہ رہے گا. اور قید کیا ہو؟ انہوں نے اپنے کام کے ذریعے سے بتایا کہ جب اسلام پر وار ہو جائے تو پھر قید کوئی قید نہیں ہے. دیکھو میں نبی کا نواسا ہوں, میں نے جان دے دی, میرا خاندان نبی کا خاندان تھا, میں نے تمام جوان قربان کر دیے, عطرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیاں تھیں ان کو لے کے میں بازار میں آ گیا, اطفال اہل بیت اطہار علیہ السلام دنیا کے پاکیزہ ترین تھے ان کو میں نے قربان کر دیا, اموال میں سے میں نے کچھ نہیں چھوڑا, اپنی عزت و ناموس کو میں نے اسلام کی خاطر داؤ پہ لگایا, ان تمام کاموں کو کر دیا. تم بھی جب اسلام کو خطرے میں دیکھو تو ان تمام کاموں کو کر گزرو. امر بالمعروف نہیں عن المنکر وہ عمومی پیغام تھا جو نبی امام حسین علیہ السلام کربلا کے ذریعے دے رہے تھے. تیسرا کام, اپنے ماننے والوں سے کیا چاہ رہے تھے؟ ایک بنی امیہ ان کے لیے پیغام ہو گیا, ان کا کفر واضح کر دیا. دوسرا عام مسلمان ان کے لیے پیغام کیا ہوا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی پیروی کرو, اس میں اسلام کی حیات ہے. اپنے ماننے والوں سے کیا چاہ رہے تھے؟ میں سمجھتا ہوں اپنے ماننے والوں سے دو درجے میں کام چاہ رہے تھے. پہلا درجہ, سب سے پہلے جو چیز چاہ رہے تھے اپنے ماننے والوں سے وہ یہ کہ آؤ کربلا کے واقعے کو مٹنے نہ دو. پہلا کام تو یہ کرو کہ کربلا کا واقعہ مٹے نہیں. آپ نے دیکھا جو چھٹے امام کے, آپ نے ابھی اقوال سنے تھے کہ فرمایا 50 آدمیوں کو رلائے جنت ہے, ایک آدمی کو رلائے جنت ہے, شیر پڑے جنت ہے. کیا واقعہ ہے یہ؟ چاہتے ہیں پہلا مرحلہ تو یہ ہو کہ دشمن کربلا کو مٹا نہ سکے, اور وہ دشمن ہوشیار تھا. آپ یقین, آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام شام پہنچے اس وقت دشمن مٹانے کی جد و جہد شروع کر چکا تھا. جب شام پہنچے فوراً یزید نے کہا میں نے نہیں کہا تھا حسین کو قتل کرو, یہ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کروا دیا. میں نے نہیں کہا تھا, عبید اللہ ابن زیاد نے کہا میں نے حکم نہیں دیا تھا, یہ تو عمر ابن سعد نے کروایا. یہ کیا کوشش ہے؟ یہ کوشش ہے کربلا کو مٹانے کی کوشش. یا وہ کہتا ہے کہ آپ کے باپ کی میں پیسہ دینے کو تیار ہوں. یا متوکل کیا کام کرتا ہے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے دشمن فوراً سمجھ گیا تھا کہ اب ہمیں کربلا کو مٹانا پڑے گا, غلطی کر دی ہے اب اس غلطی کو مٹانا پڑے گا. ان کے ماننے والوں کا پہلا کام یہ تھا کہ دنیا میں کربلا کو اتنا زندہ کر دو کہ کوئی مٹانے کا سوال ہی نہ ہو. پہلا درجہ, لہذا کہا شیر پڑھو تمہارے اوپر جنت ہو جائے گی. کیوں؟ اس تحریک میں شامل ہو گئے, تم نے کربلا کو زندہ کر دیا. لیکن کیا یہ پورا کام تھا؟ یہاں سے عزاداری کا پہلا پہلو کیا ہے؟ عزاداری کا پہلا پہلو یہ ہے کہ وہ کربلا کے واقعے کو زندہ رکھے. کوئی اس کو مٹا نہ سکے, کوئی اس کو چھپا نہ سکے, کوئی اس کو تاریخ میں محو نہ کر پائے. یہ کام بحمداللہ انجام پا گیا. اب کربلا کا واقعہ مٹے گا نہیں, یہ تو وہ حرارت امام حسین کے نام پر لوگوں کے دلوں میں ہے جو اب بجھے گی نہیں. اب کربلا کا واقعہ کوئی نہیں مٹا پائے گا, ہم سب اس بات سے واقف ہیں، لیکن کیا ماننے والوں کا کام یہیں پر ختم تھا؟ یہ پہلا درجہ تھا. دوسرا درجہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ کہ ہمارے ماننے والے اسلام کے دفاع میں ہونے والے تمام کاموں میں سر فہرست ہوں گے. آپ ذرا تصور فرمائیے، سادات کا اتنا احترام کیوں دیا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے؟ کیوں سادات کو اتنا زیادہ آگے بڑھایا؟ کیوں دنیا میں جہاں کہیں اسلام کے اوپر بات آتی تھی، اگر کوئی سید ہوتا تھا وہ سامنے آ جاتا تھا، کہتا تھا میں اسلام کو بچاؤں گا. لوگ اسلام کو خطرے میں دیکھتے تھے، سادات کی طرف رجوع کرتے تھے، کہتے تھے یہ سادات ہوں گے جو اسلام کو بچائیں گے. بالکل یہی کام شیعان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے، بالکل یہی کام عزاداری کرنے والوں کا ہے کہ اگر کہیں اسلام کو خطرے میں دیکھیں، ایک طرف سے عزاداری کو زندہ کیا، کربلا کا نام زندہ ہوا، اور دوسرا کام یہ کہ جہاں کہیں اسلام خطرے میں آئے یہ اہل عزاداری اسلام کو بچانے والوں میں سر فہرست ہوں. یہ آئیں سب سے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں، یہ آئیں سب سے پہلے اسلام کے دفاع کے لیے آگے بڑھیں اور کہیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے کربلا کو زندہ کیا، اور کربلا کو زندہ کر کے ہم نے ایک درس لیا ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ اسلام کے دفاع میں ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے. لہذا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ یہ سلسلہ دروس کس طرح بنے گا، تو یہ اس طرح بنے گا کہ عزاداری میں کربلا کی یاد ہو، اور کربلا کی یاد میں امام حسین کی شخصیت زندہ ہو، ان کی تحریک، ان کا جذبہ، ان کا ایثار، ان کی حکمت عملی، ان کی وظیفہ شناسی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور جب یہ چیزیں زندہ ہوں گی تو خود بخود اسلام کو زندگی مل جائے گی. میں سمجھتا ہوں ہم نے کوتاہی کر دی، وہ یہ کہ ہم نے پہلے مرحلے میں اکتفا انجام دے کر بس اسی پر اکتفا کر لیا. ہم نے پہلا مرحلہ بخوبی انجام دیا، ہمارے اجداد نے، جن لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ رکھا، اپنے جانے قربان کر کے انہوں نے کربلا کے واقعے کی یاد کو زندہ رکھا. اب دوسرا عمل یہ تھا کہ اس کربلا کے واقعے کی یاد کے پیچھے جو روح کربلا ہے، جو اسپرٹ تھی پورے واقعے کی، وہ زندہ ہوتی، امر بالمعروف سامنے آتا، لوگوں کے فداکاری، ایثار اور قربانی سامنے آتی. بدقسمتی سے یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ہم نے اس میسج کی ادائیگی میں، اس پیغام کی ادائیگی میں کمی کی. ہم صرف اس بات پر رک گئے کہ کربلا زندہ ہے، لیکن کربلا کے زندہ ہونے کے پیچھے جو روح کربلا زندہ ہونی چاہیے تھی وہ کم لوگوں کے اندر زندہ کر پائے. اب نتیجہ یہ ہوا ہمارے کام کا، وہ یہ کہ 2 مہینے لوگ بھرپور طریقے سے کربلا کو زندہ رکھتے ہیں. میں نے عرض کیا یہ وظائف میں سے ہے، یہ ذمہ داریوں میں سے ہیں، اگر ہم نہیں کرتے تو ہم ذمہ دار ہیں. لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ باقی جہاں کہیں اسلام کے اوپر حرف آتا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا. ہم اہل کربلا تھے، کربلا والوں نے اسلام کے دفاع میں اپنی جان دی تھی، ہم جو اہل کربلا ہیں ہمیں سب سے پہلے آگے آنا چاہیے تھا، اور آگے آگے آنا چاہیے ہے کہ جہاں کہیں اسلام کے اوپر بات ہے. مثال کے طور پر اسلام پہ بات آنے کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا جب کسی کو دیکھو حلال کو حرام میں تبدیل کر رہا ہے، حرام کو حلال میں تبدیل کر رہا ہے، تم اپنی آواز اٹھاؤ، تم اپنے اعتراض کو پیش کرو، تم اپنی آواز میں وہ قدرت لے کے آؤ کہ حرام کو حلال کرنے والا رک جائے. بدقسمتی سے ہم اہل عزاداری تھے، ہم نے عزاداری کی، ہم نے امام حسین کا نام زندہ کیا، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ حرام کو حلال کرتے رہے اور ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا، ہم خاموش رہ گئے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. فرمایا جب بھی کسی ظالم کو دیکھو ظلم کے خلاف اٹھ جاؤ، ہم نے ظلم ہوتا دیکھا، ہم نے پھر بھی سکوت اختیار کیا، ہم نے خاموشی اختیار کی، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ابھی بھی جو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا دفاع کریں، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کام کو انجام دیں. اب آپ فوراً مجھ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ ہم کس درجے پر جا کے انجام دیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کے درجے پر نہیں، یہ ان کے باقی آنے والوں نے بھی نہیں کیا، باقی ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، لیکن جس درجے تک ممکن تھا وہ تو انجام دیا. ہم تو بے تفاوت ہو گئے، ہم تو کہنے لگے جیسے اس مسئلے کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس مسئلے میں کوئی جدوجہد کرنا ہی ترک کر دی. نہ صرف جدوجہد کرنا ترک کر دی، بات کے بعض جگہ کے اوپر ہم خود عامل بن گئے کہ ہم نے اسلام کے بعض احکام کو کم توجہ دی اور اس کو پامال ہونے دیا. یہ ہماری غلطیوں میں سے تھی، ہم جو اہل کربلا تھے ہمیں سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے تھا اسلام کے دفاع کے اندر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے پیچھے ان کی حکمت عملی، میں نے اس کو 3 پہلوؤں میں بیان کیا، بنی امیہ کے لیے کیا حکمت عملی، عام مسلمانوں کے لیے کیا حکمت عملی، اور ان کے ماننے والوں کے لیے کیا حکمت عملی. کل انشاءاللہ جو سیشن ہوگا اس کے اندر ہم ان سوالات کی طرف جائیں گے کہ جس کو ہم میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جوانوں کے لیے سوالات دیکھنا چاہیں گے، وہ یہ کہ ہم کربلا ہی کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ہم شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز میں کیوں نہیں مناتے جس انداز میں کربلا کو مناتے ہیں؟ اس کو اس کی جگہ کیوں نہیں لاتے؟ اسی طریقے سے غم کیوں مناتے ہیں؟ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ اور عزاداری کن اصولوں کے تحت کی جائے؟ ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ عزاداری میں کوئی اصول ہو یا نہ ہو، اور اگر عزاداری ہو تو وہ کن اصولوں کے تحت انجام پائے. آج کے اوپر، آج کے لیے ہم اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ان موضوعات کا ذکر کریں گے جو بیان ہوئے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. حسب دستور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی اور ایسی کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہو تو آپ اس کو بیان فرمائیے. چند منٹس مائن کے زیادہ ہو چکے ہیں، دس منٹ تقریباً، پانچ دس منٹ ہم ایکسیڈ کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی پانچ دس منٹ باقی ہیں جس میں ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. صحیح ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ امام نے یہ فرمایا تھا، میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر مطالبہ بیعت نہ ہوتا تو کیا امام جدوجہد نہ کرتے؟ یقینی طور پر مطالبہ بیعت نہ ہونا ایک بہت اہم سبب تھا جس کی وجہ سے امام حسن نے جدوجہد اس طرح سے نہیں کی جیسے امام حسین نے نہیں کی. لیکن پھر میں عرض کروں گا، ایک سبب نہیں ہے، ایک اور سبب بھی ہے، وہ یزید کا علنن اسلام کے خلاف آ جانا ہے. یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ 61 ہجرہ میں کون سی چیزیں ہیں جو اگر نہ ہوتی تو امام یہ کام نہ کرتے، تو میں کہوں گا دو چیزیں. پہلی بات، یزید بیعت کا مطالبہ نہ کرتا، پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، یزید کم از کم معاویہ کی حد میں رہتا، اس انداز میں اسلام کا انکار نہ کرتا، اس انداز میں اسلام کے خلاف کام نہ کرتا، اس طرح سے نہ آتا تو شاید کربلا نہ ہوتی. یعنی اب پھر ذرا سا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، یہ سوال شاید آئے کہ پھر پیشن گوئیوں کا کیا ہوتا؟ تو وہ پیشن گوئیاں انہی حالات کو دیکھتے ہوئی تھی کہ یزید یہ کام کرے گا، اور جب وہ یہ کام کرے گا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قربانی کو پیش کر دیں گے. ان پیشن گوئیوں کے اندر یہ حصہ بھی شامل ہے. تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم کام کے پیچھے کون سے بنیادی عوامل تھے، تو میں کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ آبان و انصار نہیں ملے. اگر آبان و انصار ہوتے، مکمل جنگ ہوتی اور امام شام تک کو اسلام کے دائرے کے اندر لے کے آتے جیسے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے. شامیوں کے ساتھ انہوں نے جنگ اسی لیے کی، جنگ صفین. دوسرا مسئلہ، وہ بیعت کا مطالبہ نہ کرتا، اگر بیعت کا مطالبہ نہ کرتا. اور تیسرا مسئلہ یہ کہ اسلام کے خلاف اس طرح علنی کام نہ کرتا جس طرح اس آدمی نے کیا. اس آدمی کے کام کا جو اندازہ ہے وہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس آدمی کا کردار کس طرح کا تھا، اس آدمی کا آنا کس طریقے سے تھا، اور اس آدمی کے اعمال کس طرح کے تھے. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتی پھر کربلا کا واقعہ اس طرح سے پیش نہ آتا. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بہت اچھا سوال کیا، بیعت کے اوپر اصرار کیوں تھا؟ کیا وہ ایسے کون سے ایسے کام تھے جو وہ بیعت کے بغیر کر سکتا تھا، اور وہ کیا کرنا چاہتا تھا جس میں بیعت بہت ضروری کردار ادا کر رہی تھی؟ کچھ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ یزید صرف ایک بیوقوف آدمی تھا. مجھے نہیں لگتا ایسا تھا. یعنی یزید میں کئی جگہ بیوقوفیاں تھیں. مثال کے طور پر، اس کا باپ ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا تھا کبھی بھی امام حسین سے مطالبہ بیعت نہیں کرنا. اس کے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ امام حسین سے مطالبہ بیعت نہیں کرنا، اور اس آدمی نے اس کے مرتے ہی اگلے دن یہ کام کیا کہ خط بھیج دیا اور کہا کہ بیعت کا مطالبہ کرو. لیکن یہ چاہتا کیا تھا؟ اس کے باپ کے ذہن میں کیا تھا اور اس کے ذہن میں کیا تھا؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے باپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اپنے منافقانہ کردار کو اور لمبی مدت تک چلائیں گے، اور ایک لمبی مدت تک چلانے کے بعد پھر کسی مناسب موقع پر اسلام کو الٹ دیں گے. میرے خیال میں اس کے باپ کے ذہن میں یہ تھا. لیکن اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جو منافقانہ کردار ہم نے چلایا ہے بس اب اتنا کافی ہے، اب اگر ہم اسلام کو پلٹ بھی دیں، کفر پر لے بھی آئیں، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی ہمارے خلاف نہیں بولے گا. آپ تصور فرمائیے گا جو میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے. میں نے عرض کیا ہے، معاویہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم منافقانہ کردار چلاتے رہیں گے، اسی منافقت کے ساتھ جو ہم نے انجام دی وہ کرتے رہیں گے، 50 سال 100 سال ہم ایسے چلائیں گے، اس کے بعد ایک مناسب موقع ملے گا جب ہم اسلام کو کفر میں تبدیل کر لیں گے، اس وقت کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. یزید نے یہ کہا کہ نہیں، جو کام ہم نے اب تک کیے ہیں ان کے نتیجے میں اب بھی کوئی نہیں بولے گا. اگر ہم اسلام کو کفر میں تبدیل کر دیں گے تب بھی کوئی نہیں بولے گا. کفر میں تبدیل کرنے کا نشانی کیا ہوتی؟ وہ خلافت کا عنوان سلب کرتا. کیا تھا؟ کوئی خلیفہ لیفہ کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک قبیلے کا رئیس ہوں، میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، میں بنی امیہ قبیلہ ہوں اس کا سردار ہوں، اسلام ختم کرو، میں ایک قبیلے کا سردار، تم عرب کے اوپر حکومت کرنے کو آیا ہوں. وہ یہ کام کرتا، وہ یہ سمجھ رہتا ہے کہ اب یہ کام کیا جا سکتا ہے، لوگ خاموش بیٹھے رہ جائیں گے، میں اسلام کو نیست و نابود کر دوں گا، سب معاملہ ختم ہو جائے گا. جو اسلام سے ان کے دل میں دشمنی چھپی ہوئی تھی 60 سال سے، اس کو اب علنی کرنا چاہ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ خاموش بیٹھے رہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں. اس میں بیعت کا کردار کیا تھا؟ اگر امام حسین سے بیعت نہ لیتا تو لوگ یہی کہتے رہتے کہ تمہارا کام صحیح اسلامی کام نہیں ہے. کیوں؟ یعنی تمہارے کام میں ابھی بھی دین کے خلاف پایا جا رہا ہے. کیوں؟ امام حسین نے بیعت نہیں کی تمہارے ہاتھ پر. اگر امام حسین بیعت کر لیتے، اگر امام حسین بیعت کرتے تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہتے کہ جو اس نے کیا سب صحیح کیا. اگر امام حسین بیعت کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جو اس نے کیا صحیح کیا. اب آپ تصور فرمائیے، کیا معاویہ کے ہاتھ پر امام حسن نے بیعت کی؟ نہیں، نہ اس نے مطالبہ کیا، نہ امام حسن نے بیعت کی. نتیجہ کیا نکلا؟ سب لوگ جانتے تھے معاویہ غلط کر رہا ہے. کیوں؟ امام حسن اس کے مخالف ہیں، امام حسن نے اس کی بیعت نہیں کی. اگر معاویہ بھی یہی کرتا کہ اپنے غلط اعمال کو انجام دیتا رہتا اور امام حسین سے بیعت نہ لیتا تو لوگ کہتے یزید غلط کر رہا ہے. کیوں؟ امام حسین نے بیعت نہیں کی. لیکن اگر وہ غلط کرتا اور بیعت لے لیتا تو لوگ کہتے جو یزید کر رہا ہے وہ سب صحیح کر رہا ہے. کیوں؟ حسین نے بیعت کر لی، دیکھو نواس رسول اس نے بیعت کر لی، تب یہ کام تھا. تو اس کو اسلام کی نابودی کے لیے جو سازش انجام دینی تھی اس کے اندر امام حسین کی بیعت بنیادی کردار ادا کر رہی تھی. یا تو وہ علنی کفر نہ لاتا تو بیعت کے بغیر چلتا رہتا، جیسا کہ معاویہ بغیر بیعت کے چلتا رہا، نفاق کے ساتھ آتا تو بغیر بیعت کے معاملہ حل تھا. لیکن وہ جو کفر لے کے آیا، اب اس کفر کے ہوتے ہوئے اسے بیعت کی ضرورت تھی تاکہ بیعت ہو اور کفر کی تصدیق ہو جائے اور اسلام خود سے نابود ہو جائے. یہ وہ جگہ تھی جہاں امام نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے اسلام نابود ہو جائے، میں اسلام کے دفاع میں آگے آؤں گا. اور امام پیش ہو گئے. جی فرمائیے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ بہت بہت اعلیٰ سوال ہے، بہت عمدہ سوال. وہ یہ کہ کیا کوفے والوں نے خط اچانک لکھ دیے تھے؟ کیا کوفے والے اچانک شیعہ ہوئے تھے؟ یعنی اچانک امام کو پہچان لیا تھا؟ یہیں کہ نہیں، ان کی نسلیں امامہ کو جانتی تھیں. حقیقت یہ ان کی نسلیں امامہ کو جانتی تھیں. بھئی کم سے کم امیر المومنین کا دور دیکھے ہوئے تھے، امام حسین کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، امام حسن کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. کوئی نئی چیز نہیں تھی ان کے لیے امامہ تعالیٰ علیہ السلام. تو خط لکھے، کہا ہم منتظر ہیں، آپ آ جائیے، ہم بغیر ہادی کے ہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، آپ آئیں گے، میوے پک چکے ہیں، ان کو بس اتارنے کی دیر ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی بغول ان کے. پھر کیا ہوا کہ اچانک پھر گئے؟ جو خط بھیجے تھے وہ منٹوں میں سوچ کے تو نہیں بھیجے تھے، کچھ سوچ کے بھیجا ہوگا، بہت کچھ سوچ کے بھیجا ہوگا کہ جب آئیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. پھر اچانک کیوں بدل گئے؟ پہلی بات اس میں یہ عرض کروں گا، اس میں یقیناً بیچ میں کچھ لوگوں کا منافقانہ کردار ہوگا، جو پہلے ہی سے چاہتے تھے کہ امام آئیں تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور امام کو ہم کہیں نہ کہیں ملوث کریں گے. کچھ لوگ منافقت والے شروع سے منافقت کے اوپر تھے، لیکن بیچ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے جب خط بھیجا تھا تو صحیح دل سے بھیجا تھا، واقعاً ساتھ دینا چاہتے تھے. کن باتوں کی وجہ سے پھر گئے؟ اگر کوئی بہت خلاصے میں کہے تو ہم کہیں گے دنیا کی وجہ سے. بہت اگر کوئی ایک جملے میں کہے ہم کہیں گے دنیا کی وجہ سے. کیا کیا چیزیں ملوث تھیں؟ نمبر ایک، سرداروں کو سب کو رشوتیں دے دی گئیں کنفرم. یعنی اگر ہم یہ کہہ لیں نا کہ حرام کھانا تاثیر ڈالتا ہے اپنی، تو اس واقعے کے اندر 100% نظر آتا ہے کہ امام نے عاشور کے دن فرمایا چونکہ تمہارے پیٹ میں حرام جا چکا ہے تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. امام نے عاشور کی صبح یہ کہا. تو رشوتیں کھائے بیٹھے تھے، عین موقع پہ جب رشوتیں ملی تو یہ واپس آ گئے. دوسرا مسئلہ، اکثر لوگ یہ سمجھ رہے تھے امام حسین جان نہیں دیں گے، اکثر لوگ یہ سمجھ رہے تھے عمر ابن سعد جان لینے تک نہیں جائے گا، یعنی دو پہلو تھے، کچھ تو لوگ یہ کہہ رہے تھے امام حسین جان نہیں دیں گے، معاملہ نپٹا لیں گے، صلح کر لیں گے، جب صلح کر لیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا، کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے، کچھ لوگ کیا سوچ رہے تھے یزید کتنا ہی پست کیوں نہ ہو امام حسین کو مارے گا نہیں، شہید نہیں کرے گا. اب آپ سوچئے حضرت حر صبح کو جب پہنچے عمر ابن سعد کے پاس تو سوال کیا کیا، کیا تو مار ڈالے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حضرت حر جیسا آدمی بھی یہ سوچ رہا ہے کہ بات مرنے تک نہیں جائے گی، بات اس سے کم پہ نپٹ جائے گی. کیوں؟ اگر وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوتے تو جو بی بی زہرہ کا اتنا احترام کرے وہ ان کے بیٹے کا راستہ روکے گا. اس کا مطلب ہے پہلے سے کیا سوچ رہے تھے؟ پہلے سے سوچ رہے تھے معاملہ قتال تک نہیں جائے گا، معاملہ قتل تک نہیں جائے گا، معاملہ اس سے کم پہ نبٹ جائے گا. یہ وہ فکر تھی جو بہت سارے اہل کوفہ کے اندر تھی. لیکن حر اور دوسروں میں فرق کیا تھا کہ جب حر نے یہ دیکھ لیا کہ نہیں معاملہ قتل تک چلا جائے گا تو فوراً راستہ تبدیل کر لیا، اس احساس ندامت کے ساتھ فوراً امام حسین کی طرف آئے. باقی لوگوں نے یہ جرات نہیں دکھائی، باقی لوگوں کے سامنے دنیا آ گئی، باقی لوگوں کے سامنے اپنے بیوی بچے آ گئے اور امام حسین کے بیوی بچوں کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا. باقی لوگوں کے سامنے عمر ابن سعد کی طرح اپنی حکومتیں آ گئیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا. تو اگر کوئی ایک کلمہ کہے تو ہم کہیں گے دنیا نے دھوکہ دیا. اور آپ تصور فرمائیے واقعہ عاشورہ کے خطبات کو ضرور پڑھیے تو آپ دیکھیے بار بار امام کہیں گے موت تو آنی ہے. لوگوں کو کیوں یاد دلا رہے ہیں موت آنی ہے؟ لوگوں کو یہ یاد دلا رہے ہیں تم دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کتنے سال تم زندگی گزار لو گے، اس کے بعد مرو گے. اگر میری حمایت میں مر جاؤ ٹھیک ہے چند دن جلدی مرو گے، لیکن بعد میں بھی تم نے مرنا ہی ہے. امام اس خاطر دنیا کو بار بار یاد دلا رہے تھے. بار بار انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، آپ اس کے اوپر غور فرمائیے، کہا دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، دنیا نے ختم ہو جانا ہے. بار بار حضرت یحییٰ کا تذکرہ کر رہے تھے سفر کے دوران، بار بار حضرت یحییٰ کا تذکرہ کیا، کہا یا دنیا اتنی پست ہے کہ اس دنیا کی خاطر حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر تشت میں رکھ کر ایک زناکار کے سامنے پیش کیا گیا. کہا دنیا اتنی پست ہے، دنیاوی زندگی پست ہے. لوگوں کو بار بار یہ چیزیں یاد دلا رہے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ لوگ دنیاوی زندگی بچانے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے رہے، تو وہ کہتے تھے کہ دنیا کی حقیقت کو دیکھ لو اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن بدقسمتی سے دنیا کا بچھایا ہوا جال بہت سنگین ہے، یعنی ہم بار بار یہ سمجھ رہے ہیں دنیا نے ان کو دھوکہ دیا، ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دیا. آیا واقعا ایسا ہی ہے؟ دنیا نے ہمیں کہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا؟ آیا ہماری قوم کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا دنیا کا؟ ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہم نے کوئی دھوکہ نہیں اٹھایا. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ سارے جہنمی ہیں.